الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 اور سورة الحج کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی ہے. یہاں خطبات جمعہ میں الحمدللہ ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے قرآن حکیم کی وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے. الحمدللہ آج آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو سکو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں جو کام کرنے کے حکم دیے گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات ایسے ہیں جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا. ان میں یقیناً سارے کے سارے مقامات ہی انتہائی اہم ہیں، لیکن ان میں سے بھی بعض مقامات انتہائی اہم اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ وہ محض چند آیات یا چند الفاظ ہوتے ہیں لیکن انتہائی جامع مقام کہلاتے ہیں. انہی جامع مقامات میں سے ایک مقام ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو تین کام کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلا کام یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. دوسرا کام وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. تیسرا کام وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اس پر بشارت دے دی گئی وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ایک اور بڑا لطیف نقطہ جو ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، جو بھول جاتے ہیں، کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش یا امتحان کے بعد فلاح، کامیابی یا ناکامی کا تصور آتا. لہذا قرآن حکیم جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے لعلکم تفلحون، اس میں یہ بات محذوف ہے کہ تم اس وقت ایک امتحان گاہ میں ہو، اور امتحان میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ کام کرو، لہذا اس میں سب سے بنیادی کام اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن حکیم میں 67 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا یہ تقوی تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے. جیسے ایک مضبوط عمارت یا ایک مضبوط درخت ہوتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن یا اس کے روٹ سب سے اہم ترین ہوتی ہیں، اہم ترین حصہ وہی ہوتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمارت میں یا درخت میں وہ جو اہم ترین حصہ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. لہذا انسان کے اعمال کے پیچھے جو اصل موٹیویشنل فورس ہے، جذبہ محرکہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. یہ دل میں ہوتا ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرما کر فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. اشارہ قلب مبارک کی طرف تھا، اس لیے بات واضح ہو گئی کہ یہ تقوی اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. اور جتنا یہ احساس مستقل ہوگا، جتنے اس کے اندر انٹینسٹی پیدا ہوگی، اتنا زیادہ انسان کے اخلاق، اعمال اور معاملات اس کے درست سے درستر ہوتے چلے جائیں گے. لہذا اللہ ہی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ابتدا میں قرآن حکیم نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن حکیم ہدایت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لیکن اس ہدایت نامے سے صرف وہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے، استفادہ کر سکیں گے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، جن میں جواب دہی کا احساس ہو کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. لہذا سورۃ البقرہ بالکل شروع میں ہدی للمتقین. انشاءاللہ آپ سے کچھ دنوں بعد، تقریباً 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے. رب کائنات نے روزے کی حکمت بیان فرمائی. یہ روزہ بڑا عظیم عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے گزار کر اللہ تعالیٰ کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو. اسی طرح قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی تقویٰ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ. سورۃ الحجرات، یہ سورۃ طلاق کی آیت تھی، سورہ حجرات میں اور واضح کیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. اسی طرح اسی دنیا کی زندگی میں جو لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں، اہل ایمان خاص طور پر، ان میں سے چند لوگوں کو اللہ پاک اپنے ولایت یا اولیاء اللہ کا درجے پر جو ہے وہ فائز فرما دیتا ہے. وہی تقوی اختیار کرنے والے جتنا زیادہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے ولی قرار پاتے ہیں. سورہ یونس میں یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے. رب کائنات فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ کچھ اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ان کی باطنی کیفیت ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے مستقبل سے متعلق، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے حزن سے، غم سے دوچار ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دوستوں کی دو صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بیان فرمائی، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرو. الحمدللہ جتنی تفاسیر بھی آپ پڑھیں گے اس میں الوسیلے کا ترجمہ قرب الہی بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ ذرائع، وہ اعمال جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے اس کو الوسیلہ کہا گیا. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتہائی برگزیدہ مقام ملنے والا ہے قیامت کے دن. جو نماز کے اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور الوسیلہ عطا فرما. اور الوسیلہ حدیث میں آیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش الہی کے نزدیک ترین جو جگہ ہوگی وہ الوسیلہ ہے، یعنی انتہائی قرب کا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. یہاں تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ملتا ہے کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا پڑے گا، یعنی مجھے یہ مقام محمود اور الوسیلہ عطا فرمایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قرب قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک سے یہ دعائیں جو ہیں ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے یقینی، سب سے آسان، سب سے محفوظ ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، عظیم برگزیدہ ہستی محمد رسول اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ کی سنت پر عمل کر کے، آپ کے وہ اعمال جو آپ نے جاری فرمائے ان پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرو، ذرائع تلاش کرو، اور اس میں سب سے یقینی ذریعہ محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ، آپ کی تمام تر سنتیں، آپ کے تمام تر اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اللہ پاک یہ سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد تیسری بات جو بیان فرمائی وہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اب ان تینوں باتوں کو ذرا آپس میں جوڑیے، انتہائی باربط آپ کو نظر آئے گا. پہلا حکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ قرب الہی کا سب سے یقینی ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جانا. جتنا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی تلاش میں نکلتا ہے اتنا اس کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوتا، اتنا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، مشقت جھیلنا، کشمکش جھیلنا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لہذا تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ مقرب ترین بندے کون سے ہیں؟ ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا ہمارے پاس، ایک معیار، کہ ان لوگوں کو ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہیں. تو اس کا درجہ بھی قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے کہ انتہائی مقرب بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں. اور ان انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین درجہ کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین، مقدس ترین مقام کس کو ملنے والا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، پورے 23 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. لہذا جہاد کا مفہوم ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں معیار ہمارے سامنے جو شخصیات کا اور پاکیزہ ذاتوں کا اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں. دوسرا نام اگر ذہن میں آتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا. سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم، اللہ پاک فرماتا ہے اہل ایمان سے جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں اس جہاد کے لیے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی دشواری نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ جہاد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے بھی اور اب بھی. دعا ملتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے اللہ میری اولادوں میں ایک مسلمان امت اٹھا، اور اس وقت بھی اس وقت بھی نام تمہارا مسلمان تھا، اور اس امت کا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نام بھی مسلمان رکھا گیا۔ بہرحال جہاد کے لیے عملی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ جو سنت ہمیں بتاتی ہے وہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوں ہو دلگیری۔ بہرحال خانقاہی نظام بھی ایک مبارک نظام ہے، اگر اس میں تزکیہ نفس کا اصل آبجیکٹو ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے یا تزکیہ نفس کے کچھ لیے اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، مبارک ہے۔ لیکن اگر یہی ہدف بن جائے اور اللہ کے راہ میں جہاد، خاص طور پر عملی جہاد جس کو دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اگر شمار کیا جائے، اگر وہ جہاد نظر نہیں آ رہا تو بہرحال یہ بھی پھر شیطان کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، کہ جس کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا کہ مومن کے بارے میں کیا پیغام دیا، مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ ہمیں اگر خطرہ ہے مومن سے یہ نکل کر اللہ کے راہ میں جہاد نہ کرنے لگے تو اس کو ایسے پٹی پڑھاؤ، مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ تو بہرحال خدا نہ خواستہ اگر صرف ایک ون سائیڈڈ جہاد کا کانسیپٹ رہا اور اس میں تزکیہ نفس ہی اصل مقصود بن گیا اور نکل کر دعوت و تبلیغ اور اقامت اور جہاد کے قتال کے مرحلے طے نہیں کیے جا رہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ بھی ایک محدود تصور نیکی خدا نہ خواستہ اللہ کے ہاں ناکامی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، سورہ حج میں انتہائی تاکیدی انداز میں فرمایا۔ تو سمجھیے جہاد کہتے کسے، عربی زبان میں جیم ہا دال سے بنا ہے، جہد اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جد و جہد کرنا، لیکن جہد ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، جہد یک طرفہ کوشش کو کہتے ہیں، جبکہ جہاد باب مفعلہ میں مصدر بنے گا کوشش سے کوشش کا ٹکرانا، جس کو فارسی زبان میں کشمکش کہتے ہیں، کشاکش کہتے ہیں۔ کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ لہذا جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا، ہمارے ذہنوں میں جو تصور جہاد ہے بنا دیا گیا، بٹھا دیا گیا، اس کا آغاز ہی تلوار سے ہوتا ہے، یا کلاشنکوف سے ہوتا ہے، یا بڑی بڑی جنگیں جو ہیں اس کو ہم جہاد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جہاد کا آغاز ہمیشہ انفرادی سطح سے ہوتا ہے، اور جہاد کا اولین ہدف، سب سے پہلا ہدف، اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی جو کشمکش، کوشش اور کشاکش کی جائے گی وہ جہاد ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو نفس ہے، نفس کے اندر جو مختلف بیجا خواہشات رکھی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اگر نہیں بنایا گیا، اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، تو سب سے پہلے یہی خدا بن جاتا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا بیٹھا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو جیو، جیسے کہ آج کا پورا فلسفہ ہے، یہ دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہے دل والوں کی، جو چاہو کرو، جو مرضی آئے کرو۔ یہیں پر سب سے پہلا جہاد کا آغاز ہوتا ہے، اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش، کشمکش، کشاکش کو جہاد مان نفس کہتے ہیں۔ اس حوالے سے غور کیجئے، جتنی عبادات ہیں یہ سب اللہ پاک نے کیوں دی ہیں، جہاں اس کے اجتماعی فوائد ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکات کے، لیکن بنیادی آبجیکٹو کیا ہے نماز کا؟ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ۔ لیکن آج کے دور میں ایک دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جہاد مع نفس کا سب سے بہترین ذریعہ، خاص طور پر فجر کی نماز۔ ابھی اگر اس مجمع میں ہاتھ اٹھوائے جائیں کہ آج فجر کی نماز کس کس نے باجماعت پڑھی، تو اکثر و بیشتر کیا صورتحال ہوگی آپ جانتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نفس پر بڑی بھاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند ساری رات جاگتی ہے نوجوان نسل، بارہ بجے سے سات بجے تک کے پیکجز فری فور ہوم فور واٹ. اکثر و بیشتر ہمارے جو اوقات کار رات کے وقت گزرتے ہیں جو اللہ نے آرام کے لیے بنائی. راتیں دیں آرام کو تو نے, بخشے ہیں دن کام کو تو نے, لیکن راتیں عیاشیوں میں, نافرمانیوں میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے بیگانہ کرنے والی چیزوں میں لگی ہوئی ہیں. کیسے فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکیں گے؟ لہذا جہاد یقینی طور پر آغاز ہوتا ہے اس کا اپنے نفس کو مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش, اور اس میں اولین سب سے اہم ترین نماز پنجگانا. اور نماز پنجگانا بھی کہاں, گھر میں نہیں. اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی شخص مستقل گھر میں نماز پڑھتا ہے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے, اس کی نماز نہیں ہوتی. بغیر کسی شرعی عذر کے مستقل اگر گھر میں نماز ادا کی جا رہی ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا سخت قول ہے, میں نے جب سنایا تو کچھ لوگ گھبرا گئے, میں نے بھی جب پہلی دفعہ سنا تو گھبراہٹ تاری ہوئی تھی, کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیا یا خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر مجھے ان کی بیویوں کا, ان کی عورتوں کا, ان کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ یہاں کسی اور کو کھڑا کرتا اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ قول رحمت للعالمین کا اکثر و بیشتر نہیں بیان ہوتا. 27 یا 25 درجے نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب تو بیان ہو رہا ہے, بیان ہونا چاہیے, ہر قدم پر نیکی ملتی ہے, یہ ساری باتیں بیان ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی بات بیان ہونی چاہیے کہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نماز قضا کر رہے ہیں یا گھر میں ادا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہے. بہرحال جہاد کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اپنے نفس سے. اور نفس کے لیے اس کو مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ عبادات عطا فرمائی ہیں. نماز ہے, روزہ مئی کے مہینے میں آ رہا ہے. کراچی میں بھی بہرحال اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے مئی میں, لیکن کراچی سے اوپر جائیے ذرا, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ, جیکب آباد, اوپر جاتے جائیے اندازہ ہوتا جائے سخت ترین گرمی کے دن ہوں گے. خشک اور گرم, تھپیڑے ایسے چلتے ہیں خوفناک کہ انسان گھبرائے, گھر سے باہر ہی نہ نکل سکے. لیکن بہرحال رمضان آ رہا ہے مئی میں, انشاءاللہ اللہ والے, اللہ کے محبوب بندے رمضان مئی میں آئے یا دسمبر میں آئے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ روزہ بنیادی طور پر اس نفس ہی کے موزور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ. روزہ رکھ کے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا. اسی طرح حج ہے, زکوٰۃ ہے, شدید محبت رکھی اللہ پاک نے مال کی, مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ. یہ ہے جہاد مان نفس کے پہلے اور اولین اہداف. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کو اللہ کا اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق دے. اس کو جہاد اکبر بھی کہا بعض احادیث میں. لہذا سب سے پہلا ہدف اور اہم ترین, لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف فاؤنڈیشن ہی بنا کر ہم سمجھیں کہ ہم نے عمارت کھڑی کر دی. یہ بھی ہمارا المیہ ہے. تین منزلہ عمارت اگر اپنے ذہن میں لائیں جو کہ ہدف میں ہے, اگر صرف ایک ہی فاؤنڈیشن بنا کر پلر کھڑے کر دیے جائیں ہم سمجھیں عمارت تکمیل ہو گئی, تو ظاہری بات ہے یہ بھی محدود تصور دین ہے. فاؤنڈیشن کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, اسلام میں داخلہ ہو گیا, چار پلر کھڑے کر دیے, نماز قائم کر لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکات دے دی, لیکن کیا یہ مکمل عمارت ہے؟ کوئی ایسی عمارت دیکھی جس میں سات چار پلر کھڑے ہوئے ہوں؟ تو پہلے نمبر پہ جو جہاد کا ہدف آپ کو بیان کیا گیا, نفس کا کو مطیع فرما بردار بنانا, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو یا داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یہ آیت میں بیان کر چکا ہوں یہاں پہلے بھی کہ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا, کچھ باتیں اللہ کی مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے, تو شیطان اور کیا چاہتا ہے؟ شیطان اسی تصور دین ہی پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمازی ہو, پرہیزگار ہو, تقوی اختیار کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہاں دعوت و تبلیغ نہیں کرتے تو کیا ہوا, ویسے بھی تمہاری ذمہ داری نہیں, اور اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش یہ تو تمہارا کام ہی نہیں, یہ تو صرف علماء کا کام ہے, مولویوں کا کام ہے, وہ دین کے کام کریں. تمہارا کام بحریہ ٹاؤن کا آباد کرنا ہے, ڈی ایچ اے میں اعلیٰ ترین عمارتیں بنانا ہے, اپنے دنیاوی کیریئرز کے لیے کھپ جانا, یہ تمہارا کام ہے. تو بہرحال سوچئے ذرا, ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنا؟ کیا پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری اس امت کو نہیں دی. مشہور احادیث، مستند ترین احادیث، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو کیا ذمہ داری دے کے گئے؟ 125,000 کے مجمع سے خطاب کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی لی کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں. جب سب نے گواہی دی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں. پھر کیا فرمایا تھا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ ہے اہم ترین ہدایت، اور فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. گویا پوری امت کو یہ مشن دے دیا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، یہ اب تمام انسانیت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور بحمدی تعالیٰ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ کام کر کے دکھایا. الحمدللہ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری. مغرب کی کون سی وادی فتح کر کے آئے تھے؟ ہسپانیہ، اسپین. مسلم اسپین کو ذرا جا کر دیکھیے کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر، کیا عظیم تاریخ ہے مسلمانوں کی. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہندوستان ہمارا. انشاءاللہ بولیے، اللہ نے چاہا تو غزوہ ہند ہوگا اور اللہ نے چاہا تو ہندوستان میں بھی اللہ کا دین غالب ہوگا. اقبال نے اگر کہا ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. لیکن اس کو اشعار پڑھ کے جھومنا تو بڑی اچھی بات ہے، اشعار پڑھ کے کیفیت طاری ہوتی ہے جذبہ جہاد کی، لیکن اس کے لیے عملی طور پر بھی تو کچھ کرنا ہوگا. صحابہ کرام کے اندر الحمدللہ یہ جذبہ جہاد موجود تھا، اور اس کے لیے پھر دیوانگی کی حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں اپنا کام کیا، اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائیں صحابہ نے، اور الحمدللہ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں لوگ، 2 عرب سے زیادہ تقریباً کم و بیش مسلمان ہیں بحمد تعالیٰ. یہ انہی لوگوں کی قربانی ہے. تو بہرحال جہاد کا اگلا ہدف کیا ہے؟ اپنے ہی نفس کو مانتے رہنا، یہ بھی شیطان کا ایک ہدف ہے. لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگلا ہدف یہ ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 لیولز بیان کر دیے قرآن نے دعوت و تبلیغ کے. ہم میں سے جس سطح پر بھی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، جس سطح کے ہم ہیں مینٹل اپروچ کے ادوار سے، جو صلاحیت رب نے دی ہیں اس صلاحیت کے بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. لہذا دین کی دعوت اور تبلیغ، اللہ کا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ جہاد کا دوسرا ہدف ہے. اور اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا اور دین سکھانا. دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو محنت ہوگی، مشقت ہوگی. پی ایچ ڈی ڈگری لیتے ہیں، 6-6 سال 8-8 سال پڑھتے ہیں تب کہیں جا کر کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے. تو اللہ کے دین کے مبلغ بننے کے لیے بھی کچھ وقت لگانا پڑے گا یا نہیں؟ کچھ صلاحیتیں لگانی پڑیں گی، پیسہ لگانا پڑے گا. لیکن یہ تمام تر صلاحیتیں، پیسہ، وقت انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے ہوگا. جہاد بالقرآن کا ایک ذریعہ بنے گا. رب کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. اور پورے 13 سال مکی دور کے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جہاد کرتے رہے، نظریاتی سطح پر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کو دین کی طرف راغب کرتے رہے، دین کی طرف متوجہ کرتے رہے. یہ جہاد آج اکثر و بیشتر ہماری زندگیوں سے نکل گیا. برا نہیں منائیے گا، ہم یہ کام گھر میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی اولاد کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تیار نہیں ہیں، یا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑا پن نہیں کر رہا، عرض کر رہا ہوں صرف کہ خدا نہ خواستہ ہم تیار بھی نہیں اور اس قابل بھی نہیں کہ اپنے بچوں کو بتا سکیں. بچہ انگلش کا کوئی پرابلم لے کر آتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں، میتھ ہم نے اتنا پڑھا کہ بہت بہترین میتھ ہے، فزکس، کیمسٹری، لیکن قرآن سے متعلق ہم اپنے بچوں سے ڈسکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں اس کے معنی کیا ہے. بچہ اگر صرف سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے تو شاید خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے شرمندگی ہو، نماز کے حوالے سے بچہ پوچھے بابا یہ اتحیات للہ و صلوات و طیبات پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ اور آج کا بچہ سوال کرتا ہے لازمان کہ اس کے معنی بتایا جائیں کیا مقصد ہے؟ تو بہرحال یہ کمی کوتاہی اگر ہمارے اندر ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو دور کرنا ہوگا، دین سیکھنا ہوگا اس مقصد سے کہ سب سے پہلے ہمارا ہدف ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اپنی بیوی بچوں تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تین سطحیں جیسے میں نے عرض کیا، تینوں کی تینوں سطح پر جہاد ہو رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. معاشرے میں کچھ لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے 70 کلو کے وجود میں چند 1 یا 1.5 پاؤنڈ کا آپ کا دماغ، برین پورا کا پورا. یہ برین، یہ سوسائٹی کے اہم ترین لوگ ہوتے ہیں. لہذا ان ذہین ترین اہم ترین لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر انشاءاللہ ہم خود ذہین ہوں گے، انٹلیکچوئلز میں شامل کیے جانے قابل ہیں، تو ہم بہتر انداز میں اپنا پیغام، اللہ کا پیغام ان ذہین ترین طبقات تک پہنچانے کے قابل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں ذہین ترین طبقات ترقی یافتہ ممالک میں کون سے ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں ذہین ترین لوگ معاشرے کے اساتذہ ہوتے ہیں. وہ اپنے سب سے بہترین لوگوں کو استاد کا درجہ دیتے ہیں، سب سے بہترین لوگوں کو وردی پہناتے ہیں. سیکیورٹی کے تمام تر معاملات جو وردی والے ہیں، سب سے زیادہ باعزت لوگ ہوتے ہیں، ریسپیکٹیبل، ہائیلی پیڈ. یہ دو پروفیشنز خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں. لہذا ہمیں بھی بہرحال جتنا ہو سکے اپنے اساتذہ کو اسی طرح، یہ جو ہمارے وردی والے سیکیورٹی جو ہماری پورے پاکستان کی کر، ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے ان کے احسان مند ہونے چاہیے. یہ ہماری دنیا اور آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت اہم لوگ ہیں. لہذا ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کا پیغام پہنچانا سمجھداری کے ساتھ. ایک استاد کا اگر ذہن بدل جائے اور دین کی طرف آ جائے، وہ ہزاروں طلباء تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے قابل بنتا. نئی نسل پوری کی پوری اس کے کنٹرول میں ہے. آج برا نہیں منائیے گا، برا لگے تمہارا لگے، آج ہم نے سب سے ورسٹ اگر کسی کو ریسپیکٹ دیے تو وہ استاد ہے. سب سے زیادہ ورسٹ ترین اگر کریکٹر کے حامل ہوئے ہیں، بہرحال وہ ہمارے وردی والے بن چکے ہیں. بدترین کردار کے حامل لوگ آپ کو نظر آئیں گے. رشوت کھلے عام لے رہے ہیں، سب کے سامنے لے رہے ہیں، ڈرتے بھی نہیں. پہلے تو ڈرتے تھے، آج سب کے سامنے ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ جو معاشرے کا حال بتا رہا ہوں، معاشرے نے عزت نہیں دی. لہذا ایسے لوگ جو ذہین ترین ہیں، اساتذہ ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ ہیں، بیوروکریٹس، دنیا کی ہر حکومت چلانے والے بیوروکریٹ ہوتے ہیں. اور آج ہماری پوری گورننس کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دیمک کی طرح چاٹنے والے کون لوگ ہیں پاکستان کو؟ یہ اکثر و بیشتر بیوروکریسی ہے ہماری. تو بہرحال ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یا نہیں؟ اور ان کو اگر اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے تو یہ بھی انتہائی اہم لوگ ہیں. پھر اسی طرح لائرز، لائر نہیں لائر، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے، انتہائی ذہین لوگ. مقدمہ لڑنے والا کتنا ذہین ہوگا، پورے پورے لا کی کتابیں ان کو یاد ہوتی ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. تو بہرحال ہر سطح پر اللہ کا پیغام پہنچانا علم اور حکمت اور دانائی کے ساتھ، یہ کرنے کا کام ہے. اللہ پاک اس حوالے سے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. عوام الناس کی سطح پر کوئی لمبے چوڑے قول کے درس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، عوام الناس تک بھی اللہ کا پیغام موعظت الحسنہ، تذکیر و یاد دہانی کے ذیل میں پہنچایا جائے. درس قرآن کا وہ پہلو جو صرف یاد دہانی کا ہے، جس میں موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، رب کائنات کے احکامات کا تذکرہ ہے، ان کا اگر تذکرہ کیا جائے تو عوام الناس کو بہت زیادہ ذہین ترین نہیں ہوتے، لہذا بڑی آسانی سے دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عوام الناس تک پیغام پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تیسرا لیول جہاد کا ان لوگوں کے خلاف جہاد ہے جس کو مجادلہ کہا گیا، جدال حسنہ کہا گیا، کہ جو دین میں، دین کی بنیادی باتوں میں اعتراضات کر رہے ہیں، قرآن پر اعتراض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجئے، جھگڑا کیجئے، مناظرہ کیجئے، آرگومنٹ کیجئے، لیکن بڑے بہترین طریقے پر سمجھداری کے ساتھ ان کے دلائل کو سن کر اس کا جواب دیا جائے. یہ ہیں وہ تین لیول جہاد بالقرآن کے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو, تلاش کرو وہ ذرائع. وجاہدوا فی سبیلہ, اور سب سے یقینی ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو سکو. اللہ پاک ان آیات میں تین باتیں جو بیان ہوئی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.